الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين بالقاسم شکر بجا لاؤں کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اور اس سال بھی یہ توفیق عنایت فرمائی کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں جو پروردگار عالم نے تمام انسانوں کے اوپر محول فرمائی ہے. پروردگار عالم کا خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے, نسلوں سے یہ سعادت عنایت فرمائی ہے کہ ذکر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اور عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اپنے آپ کو کمال کی طرف لے کر جائیں, اسلام کی تعلیمات سے آشنا ہو سکیں اور اس وظیفے کو ادا کریں جو خالق متعال نے اپنے محترم وظائف سے شمار فرمایا ہے. ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی ایک خاص ہدایت ہے جو وہ خاص بندوں پر عنایت فرماتا ہے. اس خاص ہدایت کے معاملے میں ممکن ہے دنیا خالی رہ جائے, کوئی بھی ہدایت کے اس مرحلے تک فائز نہ ہو سکے, لیکن ایک عمومی ہدایت ہے دین کا باقی رہنا, یہ اللہ کی ایک عمومی ہدایت ہے. دین ہمیشہ باقی رہے گا, دین کسی کا محتاج نہیں رہے گا. لہذا خالق المتعال فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن نازل کیا ہے, ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب اس قرآن کریم کی حفاظت میں کس کو استعمال کر لے, کس کو یہ سعادت بخش دے, یہ پروردگار عالم کی خاص عنایت ہے. بالکل اسی طرح ذکر سید الشہداء اور ذکر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. اس ذکر میں باقی رہنا ہے, یہ خالق متعال کی عظیم الشان ہدایتوں میں سے ایک ہدایت ہے. لہذا 1400 سال کے اندر پوری دنیا بھی جمع ہو گئی اس ذکر کو ختم نہ کر سکے. بس دیکھنا یہ ہوگا کہ خدا نے متعال اس کام کو کس کے ذریعے سے انجام دلوا دے گا. یہ پروردگار عالم نے ہماری نسلوں پہ ایک احسان کیا کہ اس نے ہمیں اس فریضے کو انجام دینے میں معاونت فرمائی, ورنہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم ذمہ داریوں کی ادائیگی سے پیچھے ہٹ گئے تو وہ کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, پھر اپنی ذمہ داری کو انجام دینے والے ہوں گے. یہ خدا نے متعال کا کلی قانون ہے. ایک ذمہ داری کسی قوم کو دی گئی اور اس قوم نے ذمہ داری کو ادا کر دیا تو فرماتے ہیں ہم فضیلت دیں گے, تمام دنیا پر فضیلت دے دیں گے, اور اگر قوم نے ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو خدا نے متعال کی ذمہ داریاں زمین پر نہیں رہیں گی, اسے کسی نہ کسی نے ادا کرنا ہے. قرآن کی حفاظت کسی قوم نے کرنی ہے, ایک قوم نہیں کرے گی, خدا نے متعال کوئی اور قوم لے کر آئے گا, وہ ذمہ داری ادا کرے گی. ذکر سید الشہداء بھی اسی طرح سے ہے, قوموں کو ذمہ داری دی گئی ذکر سید الشہداء کو انجام دیں, اس ذکر کو زندہ رکھیں. ایسی شہادت بار بار تو نہیں ہونی تھی, یہ تاریخ ایک دفعہ پیش آنے والا واقعہ تھا, ہمیشہ اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت تھی. اب جو قوم اس فریضے کو کما حقو انجام دے گی خدا تعالیٰ اس کو فضیلت دے گا, اور اگر یہ ذمہ داری انجام نہ پائی فرماتا ہے یستبدل قوما غیرکم, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آئیں گے, ثم لا یکونوا امثالکم, پھر تمہاری طرح عمل نہیں کریں گے. بس ہمیشہ جب بھی آپ کسی دینی ذمہ داری کو انجام دیں دو احساس میرے اور آپ کے اندر ہونے چاہیے, ایک تو ذمہ داری ملنے پر خدا کا شکر کہ خالق نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ کوئی ذمہ داری دی, ذمہ داری ملنے پر خدا کا شکر کہ پروردگار تو نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ تو نے ہمیں اپنے دین کے حوالے سے کوئی ذمہ داری دے دی. دوسرا ذمہ داری کے اوپر ایک خوف کا احساس کہ خدایا ایسا نہ ہو کہ اس ذمہ داری کو ہم ادا نہ کر پائیں, کہ اگر ایسا ہو گیا تو جو فضیلت ہمیں ملی تھی وہ فضیلت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی. ہم سمجھتے ہیں ہمیشہ تاریخ کے اندر اسی طرح سے ہونا چاہیے. بس یہ جو عمل انجام پا رہا ہے, یہ عزاداری کا ذکر ہے, سید الشہداء کے غم کا منایا جانا ہے, ہم اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند مشکلات کو بھی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں پاتے ہیں. میں اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھوں آپ کی خدمت میں موضوع کے حوالے سے اور اگلے آج کی مجلس کو بلا کر نو ایام نو مجالس کے حوالے سے جو طریقہ کار میرے ذہن میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کے بارے میں چند جملات عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مجموعی طور پر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ غدیر سے ظہور تک سفر امامت کے موضوع پر دو حصوں میں بحث کو تقسیم کیا جائے. ایک اس کی نظریاتی بحث کی جائے اور دوسرا اس نظریاتی بحث کو تطبیق کیا جائے. نظریاتی بحث کی تشریح یہ ہے کہ ہم نظریے کی سطح پر دو باتوں کو نظریاتی سطح پر حل کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ منصب امامت اس کے کلی اصول کیا ہے. ہم نے سفر امامت کو موضوع بنایا ہے تو پہلے ہم چاہیں گے منصب امامت کی کما حقو تشریح ہو جائے, اس کے اہداف بیان ہو جائیں. جو میں آپ کی خدمت میں جملہ درج کر رہا ہوں یہ ہماری مجالس کے موضوعات ہیں در حقیقت, جو اگلے نو ایام میں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے. جو پہلی بات جو ہو وہ یہ کہ منصب امامت کے کلی اہداف کیا ہے, مقاصد کیا ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے منصب امامت کا طریقہ کار کیا ہے. امامت کا لفظ یعنی رہبری. رہبری دنیا کے اندر 25 قسم کی ہو سکتی ہیں, یہ امامت کس قسم کی رہبری ہے, کن اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امامت کو بھیجا گیا, ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے امامت کا طریقہ کار کیا ہے. ہم یہ بحث کیوں کریں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پورا موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے غدیر سے ظہور تک سفر امامت, اس میں ہمارا یوں سمجھ لیجیے ایک مشن ہے. ایک جملے میں مشن کا خلاصہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا چلے 10 میں یا 9 میں ہمیں حاصل کیا کرنا ہے. تو سب سے اہم کام جو اس وقت ہمیں سمجھ میں آتا ہے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے کہ اس موضوع کے پیچھے اصلی مقصد کیا کہتا ہے. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ کوئی مجلس اس لیے پڑھ رہا ہو کہ اسے 10 مجلس پڑھنی ہے. ہم نے 10 مجلس پڑھنے کی خاطر مجلس نہیں پڑھنی ہے, کسی مقصد کی خاطر پڑھنی ہے. اور آپ بھی جو یہاں تشریف لائے میرے خیال میں اگر کوئی گزشتہ ایام میں ہمیں کہیں جانتا ہو تو وہ سمجھ گیا ہوگا اب تک کہ کوئی بھی پروگرام ہم نے پروگرام کی خاطر نہیں لیا کبھی, کسی مقصد کی خاطر کوئی کام کیا. ان 9 مجالس کا بھی ایک مقصد ہے. پہلے کہوں گا ایک جملے میں مقصد بیان ہو جائے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارا مقصد یہ ہے کہ سفر امامت کے مختلف مراحل اور ان کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے آخری منزل یعنی ظہور امام زمان کے لیے اصحاب کو تیار کیا جائے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 9 مجالس سے یہ ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں, سفر امامت کے مختلف مراحل اور ان کے تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے آخری منزل یعنی ظہور امام کے لیے اصحاب کو تیار کیا جائے, یہ ہمارا کلی ہدف ہے. 9 میں ان اہداف پر متمرکز ہونا ہوگا, جو کچھ بھی کہیں گے ان اہداف کو حصول حاصل کرنے کی خاطر کہیں گے. اور ان کو ہم نے تقسیم اس طرح سے کیا ہے کہ پہلے اس ہدف کی نظریاتی تشریح کی جائے. نظریاتی تشریح 2 موضوعات کے اوپر ہوگی, جو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یا 3 مجالس میں یا ذرا کم میں انجام پائی گئی. نظریاتی تشریح میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے امامت کے کلی اہداف کیا ہیں, امامت کو خدا تعالیٰ نے کیوں ارسال فرمایا, ان اہداف کے طریقہ کار کیا ہیں. اور تیسرا موضوع جو اس باب میں ہوگا وہ یہ کہ عوام اور امامت کا رابطہ نظریاتی سطح میں کیسا ہونا چاہیے. امامت یعنی رہبری, رہبری کا مطلب ہے عوام کی رہبری ہے, لوگوں کی رہبری ہے, لوگوں کا اور رہبر کا رابطہ کیا ہونا چاہیے امامت کی سطح پر. بس نظریاتی بحث یہ ہے جو دو یا تین مجالس کے اندر بیان ہوگی، امامت کے اہداف، امامت کا طریقہ کار اور امامت اور عوام کا رابطہ، یہ تین موضوعات نظریاتی سطح پر، پھر ہم تطبیق کریں گے، ان تین اصولوں کی روشنی میں تطبیق کریں گے، اور وہ تقریباً چھ مجالس میں یا تھوڑا سا زیادہ میں بیان ہوگی، اور وہ تطبیق اس طرح سے ہوگی کہ ہم امامت کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے، سفر امامت کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے، پہلا حصہ ان کے ظہور کا زمانہ کہ جو ختمی مرتبت کے بعد 250 سال کا زمانہ ہے، دوسرا حصہ غیبت کا زمانہ جو اس زمانے سے لے کر اب تک جاری 1150 سال سے اوپر، اور تیسرا حصہ ان کے ظہور مجدد کا زمانہ، تینوں حصے کے تقاضے کیا ہیں، تینوں حصوں میں رہبر اور عوام نے کس طرح سے عمل کیا، کیا ہونا چاہیے تھا، اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے پھر ہم ظہور اور اس کے تقاضوں کو بیان کریں گے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اسی سلسلے میں ہماری کچھ کوشش بھی رہے گی، ان اہداف کو بھی ہم حاصل کرنا چاہیں گے، اس کو میں آپ کی خدمت میں عزاداری کے حوالے سے تین نکات میں بیان کروں گا۔ یوں آج کے مجلس میں موضوع کو شروع کرنے سے پہلے عزاداری کے سلسلے میں تین نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم نے عرض کیا کہ عزاداری پروردگار عالم کی طرف سے دی ہوئی ایک ذمہ داری ہے، ایک وظیفہ شرعی ہے۔ بدقسمتی سے یوں احساس ہوتا ہے کہ اس وظیفہ شرعی کی ادائیگی میں کچھ نقص موجود ہو گیا، بہرحال جو افادیت ہونی چاہیے تھی وہ افادیت حاصل نہیں ہو پا رہی، اس کے اسباب بیان کرتے ہیں۔ تین نکات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ نہیں معلوم کیوں عزاداری میں مخاطب ماننے والوں کے بجائے مخالفین بن گئے، عزاداری ہونی چاہیے تھی ماننے والوں کے لیے، عزاداری ظاہر ہے آپ جو تشریف نہ آئیں سب امامت کے ماننے والے ہیں، جو کوئی بھی ہماری عزاداری میں شرکت کرتا ہے کم از کم 90% کے لیے تو ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ماننے والے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مخاطب ہمارا مخالف بن گئے، یعنی آپ مجالس میں شرکت فرمائیے، عزاداری میں شرکت فرمائیے تو آپ دیکھیں گے زیادہ تر گفتگو مخالفین سے کی جا رہی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عزاداری اگر ماننے والے شرکت کر رہے ہیں تو ان کے اوپر محنت کیوں نہیں کی جا رہی ہے، مخالفین کے اوپر اتنی محنت کیوں کی جا رہی ہے جبکہ وہ شرکت ہی نہیں کر رہے ہیں، کسی بھی وجہ سے مخالفین نے آنا بند کر دیا ہے۔ اب یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کم بھی 95% لوگ ماننے والے ہیں، اب اگر میں ساری گفتگو اپنے مخالفین سے کر دوں تو پھر آپ کو کیا ملا، آپ کو تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ ایک خرابی ہماری یہ ہو گئی عزاداری کے اندر کہ بجائے یہ کہ ہم اپنے اوپر محنت کرتے، اپنی علمی سطح کو بلند کرتے، اپنی تعمیر و ترقی کی، معنوی تعمیر و ترقی کی کوئی گفتگو کرتے، ہم نے مخالفین کے اوپر بہت زیادہ وقت ضائع کیا۔ وقت ضائع اس طرح سے کیا کہ ایک زمانے میں ممکن ہے یہ تقاضا رہا ہو، ممکن ہے کہ آج سے 150 سال پہلے 200 سال پہلے یہ تقاضا رہا ہو، لیکن اب اس تقاضے کی کوئی کیفیت نظر نہیں آتی مجھے۔ تو سب سے پہلا کام عزاداری میں ہونا چاہیے مجھے کہ جو کہا جائے ان کے لیے زیادہ کہا جائے اور دوسروں کو مخاطب کرنے سے تھوڑا سا گریز کیا جائے، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے لیے کچھ میٹر رکھنا شروع ہو جائے جس طرح ہم عمل کر سکتے۔ دوسرا معاملہ عزاداری میں یہ ہوا کہ نئے نالوں کیوں علم کے نام پر عمل کے سارے پہلو عزاداری سے غائب کر دیے گئے، کہا گیا کہ یہ علمی کام ہو رہا ہے، عزاداری کو علمی کام قرار دیا گیا، علمی تحقیق ہے، علم ہے، معلومات ہے، سب کچھ ہے، لیکن بدقسمتی سے اس میں سے عمل ختم ہو گیا، یا تو اس وجہ سے کہ کہا گیا تم لوگوں کے لیے علم ہی کافی ہے تمہیں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا اس وجہ سے کہ ایسی علمی باتیں کی گئیں جن کا تخیلاتی میدان میں بہت فائدہ تھا لیکن عمل کے میدان میں کوئی فائدہ نہیں تھا، تو ہمیں یوں لگا جیسے تخیلاتی باتیں بہت ہونے لگی، یعنی ایسی باتیں کی جانے لگیں جن پہ آپ مسجد سے باہر نکلیے پھر کوئی ضرورت احساس نہیں کریں گے، امام بارکہ سے باہر آئیے آپ دیکھیں گے کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو دوسری چیز جو عزاداری کے اندر ہونی چاہیے ہے وہ یہ کہ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ عزاداری کے موضوعات عمل کے نزدیک آئیں، قرآن کریم نے جہاں کہیں بھی آمنو کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے بعد فوراً عمل الصالحات بتایا، جہاں کہیں کہا کچھ لوگ ایمان لائے فوراً کا عمل صالح انجام دیا. اب اگر ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ یہ علم ہے اس میں عمل نہیں ہے تو یہ قرآن کریم کی روح کے خلاف ہے. قرآن کریم نے عمل قبول کیا ہے. تو ایسا علم دیا جانا بہت ضروری ہے جو لوگوں کو عمل کے نزدیک لائے. لہذا ہماری گفتگو جو بھی رہے گی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج کی زندگی کے نزدیک آ پائے. ایسی کچھ چیزیں ہوں کہ جو آج کی زندگی کو متاثر کر رہی ہیں. اس اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں عزاداری کے ذریعے سے جو عمل میں تبدیلی لائی جا سکتی تھی وہ غیر معمولی تھی. پہلے بھی کہیں میں نے عرض کیا کہ ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس چینل کیوں نہیں ہے, میڈیا کیوں نہیں ہے, الیکٹرانک میڈیا یا دوسری چیزیں. تو میں بار بار یہ سوچتا ہوں کہ جو اتنا بڑا چینل عزاداری کا ہمارے پاس ہے کہ استعمال ہم کر نہیں رہے اور ہم ٹی وی کا چینل دینے کے اوپر اتنا زیادہ اصرار کر رہے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے, اتنا بڑا وسیلہ پروردگار عالم نے ہمیں دے دیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے نہیں معلوم کتنی تبدیلیاں ایجاد کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس کے اوپر ہماری توجہ بہت کم ہے. اب جو مشکل نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ کبھی اگر ٹی وی چینل بن بھی گیا اور کانٹینٹ میٹر وہی رہا جو اس وقت ہے تو پھر اس کا بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو پائے گا. اور خاص کر وہاں پر یہ مشکل پیش آئے گی کہ جب بھی آپ گفتگو کریں گے آپ کو یہ اہتمام دینا ہوگا کہ بہت سارے نہ ماننے والے بھی سنیں گے. تو کم از کم اپنے حساب سے ہمیں ایسی کوشش کرنی ہوگی کہ عزاداری کی علمی سطح کو ہم کسی طریقے سے عمل کے نزدیک لے کر آئیں اور لوگوں کے عمل میں اضافے کا سبب بنے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تیسری چیز جو مجھے موجودہ عزاداری کے اندر بڑی مشکل نظر آ رہی ہے, بدقسمتی کے ساتھ پتہ نہیں کیوں سالوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ خاص کر گزشتہ چند سالوں کے اندر نمود اور نمائش کے اوپر اصرار بے تحاشا نظر آ رہا ہے. اور وہ جو خلوص ہونا چاہیے عزاداری کے اندر, وہ جو عزا ہونی چاہیے عزاداری کے اندر, اس عزا کا پہلو کم ہوتا نظر آ رہا ہے. تصور فرمائیے کہ عزاداری در حقیقت ایک تکون کے اوپر قائم ہے. عزاداری میں تین ذمہ دار گروہ ہیں, حصے ہیں. ایک عزاداری کے اندر ذمہ دار خطیب اور ذاکر ہے, دوسرا عزاداری کے اندر ذمہ دار منتظم اور انتظامیہ, جس کو آپ لوگ اور میں کبھی کبھی غلطی سے بانی مجالس کہہ دیتے ہیں. تیسرا عزاداری کے اندر ذمہ دار وہ سامعین ہیں, آپ لوگ جو یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ہم لوگ جو جاتے رہتے ہیں سماعت کے لیے, جو آتے ہیں شرکت کرنے کے لیے جو آتے ہیں. عزاداری کے تین بنیادی پہلو ہیں, ایک خطیب اور ذاکر, دوسرا منتظم اور تیسرا سامعین. تینوں برابر کے ذمہ دار ہیں عزاداری کی علمی اور اس کی معرفتی سطح کو برقرار رکھنے کے لیے. اگر عزاداری کے اندر معنویت کم ہوگی خدا نہ کرے تو تینوں کی وجہ سے حاصل ہوگی. اور میں آپ کی خدمت میں بھی یہاں بہت تفصیل سے نہیں بولنا چاہوں گا, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ عزاداری کی ترقی یا تنزل میں سب سے بڑے ذمہ دار سامعین ہیں. کوئی سامعین سے بڑا ذمہ دار نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ذرا سا تحلیل فرمائیے, ذرا سا اس مسئلے کے اوپر غور فرمائیے تو تمام لوگوں کی جد و جہد کا محور سامعین ہوا کرتے ہیں. ایک وہ آدمی جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بعض اوقات عزاداری کے اندر غلط چیزیں کہتا ہے, کس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے؟ سامعین کو خوش کرنے کے لیے. اس کو پتا ہے یہ بولوں گا تو ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جائیں گے اور یہ نہ بولا تو لوگ کم ہو جائیں گے. منتظم کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے؟ منتظم کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ, پھر محور سامعین. بس آپ ہیں جو در حقیقت فیصلہ کرنے والے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنی عزاداری کو فکر و شعور کے ساتھ انجام دیجیے. اگر کس نے عزاداری کو صرف اس وجہ سے انجام دینا ہے کہ اس نے رش دیکھنا ہے تو عزائم محترم یہ کون سا معنویت کا معیار ہے؟ کفر کے پاس ہمیشہ اکثریت رہتی ہے, غلط بات پر انسان کی طبیعت جلدی مائل ہو جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی ذمہ داری شاید خطبہ اور منتظمین سے زیادہ ہے. اور یہ یقینی بات ہے کہ جس طرح سے لوگ سننا چاہیں گے ان کو سنانے والے ملتے رہیں گے. اگر لوگوں نے گناہ بھی سننا چاہا تو گناہ سنانے والے بھی بیٹھے, اگر لوگوں نے عبادت سننا چاہی تو عبادت سنانے والے بیٹھے ہیں، یہ آپ کو اپنے اوپر دیکھنا ہوگا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ اور ایک حد تک اس کے بعد جو ذمہ داری آتی ہے، اگر موقع میسر ہو جائے تب خطیب اور ذاکر کیا گیا، ورنہ موقع ہی میسر نہ ہو پھر تو مشکل ہی ختم ہو گئی، پھر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر موقع میسر آئے تو خطیب اور ذاکر کی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام لوگوں کو دین کے نزدیک لے کر آئے، مانوی اعتبار سے مانویت کی روح لوگوں کے اندر جاگانے کی کوشش کرے، انبیاء کا کام جو کام تھا اس کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ اگر خطیب کی ذمہ داری کو دیکھا جائے تو در حقیقت انبیاء کا کام ہے، اگر موقع مل پائے تو پھر انبیاء کا کام ہے، اور اس کے ساتھ ذمہ داری منتظمین کی، کہ منتظمین اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جو پیغام حق کا پیغام ہے اس کو پہنچانے کا صحیح بندوبست کریں تاکہ لوگ حق سے مستفید ہو پائیں۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ عزاداری کے اندر اگر نمود و نمائش نہ ہو، خلوص کے ساتھ کام انجام پائے اور تینوں اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، تب کہیں جا کر عزاداری کا محور صحیح ہوگا۔ اور خدا نہ کرے اگر نمود و نمائش کے اوپر بات چلی گئی، پھر ایک سخت بات مجھے کہ ہمارے یہاں تمام تر عزاداری کا مرکز خطابت قرار پا گئی، نہ تقویٰ نہ پرہیزگاری نہ علم و فضل نہ جہاد فی سبیل اللہ، ہر چیز ختم ہو گئی، صرف ایک بات باقی رہ گئی، مجھے کہ خطابت کیسی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم نے بہت ساری چیزیں قربان کر دی، اچھی خطابت کی خاطر تقویٰ کو دیکھنا بند کر دیا، اچھی خطابت کی خاطر پرہیزگاری، علم، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نزدیکی، ان تمام چیزوں کو دیکھنا بند کر دیا، صرف ایک بات سوچ لی خطابت اچھی ہے یا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں عزاداری کے زوال میں جو موجودہ تھوڑی بہت تنزلی نظر آ رہی ہے لوگوں کے اندر، ایک بہت بڑا عنصر یہی عنصر ہے۔ تو عزیزان محترم، سب اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، عزاداری کو اس کی روح کے ساتھ انجام دیں، شعور کے ساتھ انجام دیں، تو پروردگار عالم نے جو عظیم ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے ہم اس کو ادا کر پائیں گے۔ ورنہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم ذمہ داری سے پیچھے ہٹے کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح عمل نہیں کریں گے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ موضوع ہمارا سفر امامت ہے، آج کے لیے جو گفتگو انتخاب ہوئی ہے وہ امامت کے کلی اہداف، بنیادی اہداف کیا ہیں پروردگار عالم نے امامت کو ارسال فرمایا۔ ہم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو امامت کے ماننے والے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ جس مسئلے کے یا جس منصب اور فریضے کے ہم ماننے والے ہیں، اس کے ماننے میں کون سے اہداف ہیں جن کو ہمیں طے کرنا ہوگا۔ بہت سادہ سی بات کی، زندگی میں ہم ہمیشہ یہ کام کیا کرتے ہیں، مثلاً اگر آپ کو کسی ایک محلے میں بھیج دیا جائے تو آپ فوراً یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں محلے میں طور طریقہ کیسا ہے، لوگوں کا رہن سہن کا مزاج کیا ہے، کس قسم کے لوگ ہیں میرے اطراف میں۔ اصلاً امامت وہ نظریہ ہے جس کے اوپر ہماری تشخیص ہے پورے دنیا اسلام کے اندر، سارا دنیا اسلام توحید کا ماننے والا ہے، سارا دنیا اسلام نبوت کے ماننے والے ہیں، تمام عالم اسلام قیامت کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے کچھ یا نہ ہونے والوں میں بھی عدل کے ماننے والے ہیں، لیکن جس چیز پر ہمارا تشخص ہے، جس چیز پر ہمارا سارا امتیاز ہے، وہ امامت کے معاملے کے اوپر ہے۔ جو امامت کا ماننے والا ہے وہ شیعہ کے حلقے میں داخل ہے، ورنہ داخل نہیں ہے۔ اب کبھی ہم نے یہ نہیں پوچھا اپنے آپ سے کہ امامت کو مان کر وہ کون سی غیر معمولی ذمہ داری ہے جو ہمارے کندھوں پر آئی ہے، یا تو نعوذ باللہ میں یہ سوچنا شروع کروں کہ اسے مانتا یا نہ مانتا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نعوذ باللہ، اتنی غیر اہم چیز نہیں ہے امامت کہ مانے یا نہ مانے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا، انتہائی اہم مسئلہ تھا، اسی کے اوپر تو سارا تقسیم ہوا ہے۔ تو اگر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے تو سب سے پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ امامت جس کے ماننے سے میں علیحدہ ہوا ہوں اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پھر اسی کی راہ میں چلو، ورنہ ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف لفظ کی خاطر تو نہیں مانا کہ میں نے کہہ دیا آپ امام اور دوسرے نے کہا کہ نہیں امام نہیں، اگر لفظ کی خاطر ہوتا تو پھر اتنی گفتگو کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ کوئی اہم مسئلہ ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جس امام کو آپ نے مانا ہے اس کی زندگی کا محور کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بس پہلی بات تو یہ کہ بغیر سوچے سمجھے امامت کو تسلیم نہ کیجیے۔ آپ کو پروردگار عالم نے یہ شرف دیا ہے، آپ کو یہ فضیلت دی ہے کہ آپ نے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبت معرفت حاصل کی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ اس معرفت کے تقاضوں کو ادا فرمائیے۔ اب جب ہم سوال کرنا شروع کریں اور لوگوں سے جواب چاہیں تو لوگوں کے نظریے مختلف ہوں گے۔ اتنا بنیادی معاملہ، لیکن اس پر بھی اتفاق رائے نہیں ہو پائے گا۔ آپ اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں، اور میں تقریباً اطمینان رکھتا ہوں کہ کم از کم بھی 50-60% لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ امامت کے اہداف کیا ہیں، کہ اپنی زندگی کو ان کے اہداف کی راستے میں چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی میں ہمارے، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں نہیں سمجھتا کسی بھی فرقے میں اس فرقے کے رہبروں کا اتنا شدید رابطہ ہو جتنا شیعت کا اس کے رہبروں کے ساتھ رابطہ ہے۔ کسی بھی فرقے کے اندر آپ تشریف لے جائیے، عیسائیت میں دیکھیے، یہودیت میں دیکھیے، مسلمانوں کے اندر دیکھیں، فرقوں سے پوچھو تمہارا رہبر کیا ہے، وہ جواب دے دے گا فلاں رہبر ہے۔ پوچھیے رابطہ کیا ہے، دن میں کتنی دفعہ یاد کرتے ہو، کہاں کون یاد کر رہا ہے، زندگی گزر رہی ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اب ایک شیعہ سے پوچھئے کہ رہبر کون ہے، اور پوچھئے قلبی تعلق کتنا ہے، تو میں دنیا کی تمام فرقوں کے ماننے والوں کو چیلنج کروں گا کہ شب عاشور آئیں اور ہمارے پاس بیٹھ کر دیکھیں ہمارا قلبی تعلق اپنے رہبروں سے کتنا ہے۔ کبھی آئیں ہماری مجالس میں اور دیکھیں کہ ہم روتے بھی لگتے ہیں تو اپنوں پر روتے ہیں یا اپنے رہبروں کے اوپر روتے ہیں؟ غم اپنوں کا نہیں مناتے، غم اپنے رہبروں کا مناتے ہیں۔ کس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، کس کے غم میں روتے ہیں، اتنا شدید تعلق ہے شیعہ کا اپنی رہبری سے، اور تعلق ٹوٹا نہیں۔ ابھی ایک امریکن محقق نے تحقیق کی مختلف فرقوں کے اوپر، اسلام میں، یہودیت میں، عیسائیت میں، بودھزم میں، مختلف فرقوں میں، اس نے کہا صرف ایک فرقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس کا رہبر اللہ کی طرف سے ہے اور ابھی تک ہے۔ مثلاً عیسائیت نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی طرف سے آئے تھے، لیکن اب ہیں کہیں، اب نہیں ہیں، اب ختم ہو گئے۔ یہودیت اسی طریقے سے، مسلمانوں کے تمام فرقے اسی طریقے سے، صرف شیعہ ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے رہبر اللہ کی طرف سے آیا، امامت اللہ کی طرف سے آئی، اور اس امامت کے ساتھ ابھی بھی ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ غیبت کا معتقد ہے لیکن نہ ہونے کا معتقد نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں، موجود ہیں، اتنے موجود کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے امام اس مجلس سے بھی واقف ہیں تو کیا کوئی انکار کرے گا؟ اس مجلس سے بھی واقف، اتنا شدید امامت کے ساتھ رابطہ اور رہبریت کے ساتھ رابطہ کسی فرقے کے اندر موجود نہیں ہے۔ بس ہمیں سوچنا پڑے گا کہ امامت کے آداب کیا ہیں۔ پہلا کام تو اپنے ذہن کو استعمال کیجئے اس مسئلے کے اوپر کہ آپ کی اور میری زندگی امامت کے آداب کی سمت بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور خاص کر ہمارا تو موضوع ہی کچھ اور ہے، ہمارا تو امام خود منتظر ہے، کسی فرقے کا کوئی رہبر منتظر نہیں ہے اپنی قوم کا، ہمارے امام خود منتظر ہیں اپنی قوم کے انتظار میں۔ اس کی میں تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس آپ جب آپ اہداف کے بارے میں سوال کریں گے لوگوں سے تو آپ کو جواب مختلف قسم کے ملیں گے، ان جوابوں کے اندر کچھ خرابیاں نظر آتی ہیں مجھے۔ پہلے میں جواب عرض کروں گا اور ایک ایک جواب کے اوپر تھوڑا سا تنقید کرنے کی کوشش کروں گا جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بعض لوگوں نے ایسے اہداف دیے ہیں، امامت کے اہداف میں ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے جو کم مدت کے لیے تو صحیح ہیں لیکن لمبی مدت کے لیے کوئی مناسبت نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر اس وقت کامنلی معمولاً لوگوں کے ذہنوں میں اگر جا کر پوچھئے، ویسے تو شاید جواب بھی نہیں دے پائیں گے کہ امامت کے اہداف کیا ہے. آپ جو امامت پر چل رہے ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، شاید جواب بھی نہ دے پائیں. لیکن اگر پوچھا جائے تو مثال کے طور پر بہت بڑا ایک طبقہ یوں کہے گا، ہمیں ذکر حسین کے لیے امامت پر چلنا ہے. یہ کوئی برا ہدف نہیں، ظاہر بہت پاکیزہ ہدف ہے، ذکر حسین کی خاطر امامت پر چلنا ہے، غم حسین میں رونے کے لیے امامت پر چلنا ہے، بہت پاکیزہ ہدف ہے. حتمی مرتبہ اس غم میں روئے ہیں، تمام ائمہ کرام اس غم میں روئے ہیں. لیکن پوچھنا یہ پڑے گا کہ شہادت کربلا سے پہلے امامت کا ہدف کیا تھا؟ اگر غم حسین منانے کے لیے امامت آئی ہے تو غم حسین تو شہادت امام حسین کے بعد شروع ہوا ہے. اس سے پہلے اگر امیر المومنین کا دور تھا، اس زمانے میں امامت اور اس کے ماننے والوں کا مقصد کیا تھا؟ زندگی کا کوئی تو مقصد دیا ہوگا. امیر المومنین کے اصحاب کس مقصد کی خاطر زندگی گزار رہے تھے؟ کربلا سے پہلے امامت کے ماننے والوں کے اہداف کیا تھے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ امامت کو ہم بہت محدود پیمانے پر دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر ہم نے یہ سوچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ہم نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا، فرمایا ہم نے ابراہیم کو امام بنایا تمام انسانوں کے لیے. تو اگر یوں سوچیں کہ امامت کا کل مقصد ذکر حسین اور غم حسین میں رونا تھا، تو یہ سوچیں امامت حضرت ابراہیم کو جو دی گئی تھی اس کا مقصد پھر کیا ٹھہرا ہے؟ بہت آفاقی ہدف دیکھنا پڑے گا مجھے اور آپ کو. علاقائی ہدف دیکھنے سے بات نہیں بنے گی، جز وقتی ہدف بھی نہیں دیکھ پائیں گے. بہت بڑی کوئی بات کہنی پڑے گی جس میں حضرت ابراہیم کی امامت بھی شامل ہو جائے، 12 ائمہ کی امامت شامل ہو، ظہور تک کے زمانے کو کور کر لے، تب کہیں جا کر ایک ہدف بنے گا امامت کا. بس امامت بہت مقدس وظیفہ بن جائے گا، اس کے اہداف بہت اعلیٰ اہداف ہونے چاہیے. غم حسین بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن امامت نے غم حسین کے پیچھے کیا سوچا وہ بھی سوچنا پڑے گا. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے انسانوں کی مغفرت سوچی گئی ہے، کل امامت کا مقصد انسانوں کی مغفرت. اصلا مغفرت کے اندر ایک اور پہلو ہے، مغفرت اس کے لیے جو گناہ کر رہا ہے، گناہ کرے گا مغفرت طلب کرے گا. اگر کوئی گناہ نہ کرے، اہل بیت کے راستے پر چلنا شروع کر دے، گناہ ہی نہ کرے، پھر امامت کس مقصد کے لیے؟ تو آپ ایک منفی پہلو کو ہدف نہیں بنا سکتے. منفی پہلو کیا ہے؟ پہلے گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد چونکہ آتش جہنم میں جانے لگے گا، اس کو بخشوانے کے لیے امامت ہے. پہلے گناہ ہی کیوں آئے؟ اگر کوئی ان کی سیرت پہ چل رہا ہوگا تو گناہ کرے گا ہی نہیں، تو پھر کیا نعوذ باللہ ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ امامت کا کوئی مقصد اس کے کام نہیں آئے گا؟ تو ہمیں بہت سوچ سمجھ کے مقصد بنانا پڑے گا، اور مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ جملہ آپ مسلسل ہماری زبان سے سنیں گے کہ ہمیں یوں سمجھ میں آتا ہے، یا اب تک جو سمجھ میں آتا ہے، تو یہ در حقیقت اس کی خاطر ہے کہ اگر کوئی آئے اور کہے کہ نہیں اس سے زیادہ بہتر کوئی بات ہے تو ہمیں بتائے، ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں. جو اب تک سمجھ میں آیا اس کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. اگر کوئی کہتا نہیں اس سے بہتر بات ہے، آئے بحث کرے، گفتگو کرے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے، ہم سمجھنے کو تیار ہیں. اگر سمجھ میں آتی ہے، جو بات سمجھ میں آئے گی وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، جو نہیں سمجھ میں آئے گی اسے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کیا جائے گا. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، تو ہم گفتگو کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، آئے رابطہ کرے، گفتگو کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر بات کیا نکلتی ہے. تو ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ امامت کے اہداف اس سے آ گئے، انسانیت کے اصلی اہداف وہ در حقیقت امامت کے اہداف بنیں گے. خالق متعالی نے جو کام کیا ہے اس ہدف کی سمت جانے کے لیے، پوری کائنات خلق کی فرماتا ہے انسان کے لیے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، تمہارے لیے تسخیر کر دیا جو کچھ زمین و آسمان میں تھا. پوری کائنات انسان کے لیے خلق کی ہے، اور انسان میں انسان کامل اس نے ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر دیا. پوری انسانیت کے لیے اس میں حسنہ دے دیا، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے وہ تم لے لو اور جس سے منع کرے اس سے بات آؤ. پوری انسانیت کو ایک مقصد کی طرف چلنا ہے اور وہ مقصد کیا ہے؟ نبی کی مکمل اطاعت کمال کے حصول کے لیے. جو نبی کی ذات میں کمال موجود ہے، جو نبی کی ذات میں برتری موجود ہے، تمام انسانیت کے اندر وہ برتری نظر آئے، یہ ہے مذہب خلقت. تمام انسانوں کے اندر وہ کمال نظر آئے جو نبی کی ذات کے اندر موجود ہے، اور جو کچھ نبی کی ذات میں موجود ہے در حقیقت خالق متعال کی عظمتوں کا ایک مظہر ہے، اعلیٰ ترین مظہر ہے. لہذا اس پروردگار عالم نے اپنی رحمت کو نبی کی ذات پر رحمت للعالمین بنا کر ارسال فرما دیا. اس کی رحمتیں نبی کی ذات میں جلوہ گر ہو گئیں، اس کی قدرتیں عظیم الشان طاقت، ناقابل مقایسہ طاقت ختم مرتبت کی ذات کے اندر منعقص ہو گئی. وہ حی و قیوم ہے، ختم نہ ہونے والا، فنا نہ ہونے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، نبی اکرم کی ذات کے اندر اس طرح سے کر دیا کہ پہلی خلقت نبی کے نور کی اور ہمیشہ باقی رہنے والی خلقت نبی کے نور کی، تمام عظمتوں کو نبی کی ذات کے اندر جمع کر دیا، اور اس کے بعد پوری انسانیت کو ذمہ دار قرار دیا کہ اس ذات مقدس کے پیچھے اپنے سفر کو شروع کرے. دنیا اسلام، اس پورے نظام اسلامی کا مقصد انبیاء کو بھیجنا، اول العزم انبیاء تشریف لائے، شریعتیں آئیں، کتابیں آئیں، امامت، ان تمام کا مقصد یہی تھا کہ انسانیت کو اس کمال تک پہنچانے کے لیے تیار کیا جائے. بس ہمیں اسلام کے اہداف اور اسلام کے اہداف کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا. تصور فرمائیے، ممکن ہے کہ ہم آج کے پروپیگنڈے کی زد میں آ جائیں. آپ سے کو پوچھے اسلام کا ہدف کیا ہے؟ اچھا، یہ سوال اس لحاظ سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس وقت کس ہدف کی تکمیل کے لیے تشریف لائیں گے؟ اپنے آپ سے ان تمام سوالوں کو پیش کرتے رہیے اور پوچھتے رہیے. آپ کی اور میری دل کی خواہش یہ ہے کہ اگر خدا نصیب کرے کل وہ دن ہو کہ امام تشریف لے آئے، آج کے دن کیوں نہیں تیاری کر لیجیے؟ آج کے دن تیار رہیے. اپنے دل سے پوچھیے کل امام تشریف لائیں کن مقاصد کو حاصل کریں گے، کن اہداف کو حاصل کریں گے؟ ان مقاصد اور اہداف کو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے اندر مد نظر رکھنا ہوگا. اب دیکھیے، اس میں مادہ پرستی اور مغربی ثقافت ایسے اثر دکھاتی ہے. ممکن ہے کوئی یہ کہے آج مسلمانوں کے اندر غریب ہیں، کل امام تشریف لائیں گے کافر غریب ہو جائیں گے، ہم امیر ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے اس کے نزدیک اسلام کا پورا مقصد کیا بن گیا؟ دولت کمانا. یہ سمجھ رہا ہے آج ہم چھوٹے گھروں میں رہ رہے ہیں کافر بڑے گھروں میں رہ رہے ہیں، کل ہم بڑے گھروں میں رہیں گے کافر چھوٹے گھروں میں رہیں گے، تو اسلام کیوں آیا ہے؟ بڑے گھر دلانے کے لیے. اپنے آپ سے سوال کیجئے اسلام کیوں آیا ہے؟ آج دنیا کی مادی ترقی مغرب کے پاس ہے، آج ہم لوگ مادی لحاظ سے ترقی یافتہ نہیں ہے، ترقی پذیر بھی مشکل سے بن پا رہے ہیں. کیا بس اتنا فرق دینے کے لیے اسلام آ جائے کہ کل ہم ترقی یافتہ ہو جائیں اور وہ ترقی پذیر ہو جائیں؟ بس مادی زندگی میں کامیابی دلانے کے لیے آیا؟ یہ مادی ثقافت کا اثر ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر. مغربی ثقافت نے ہم لوگوں کو صرف لباس میں متاثر نہیں کیا ہے، ایسا نہیں ہوا مغربی ثقافت آئی ہے تو بس اتنا ہو گیا کہ پہلے میں اور آپ کسی اور قسم کا لباس پہنتے تھے، اب لباس کوئی اور پہنتے ہیں. اگر مغربی ثقافت نے صرف لباس میں متاثر کیا ہوتا تو یہ کوئی بہت زیادہ پریشان کرنے والی چیز نہیں تھی. اگر مغربی ثقافت نے صرف زبان میں متاثر کیا ہوتا، پہلے میں اور آپ اردو اور فارسی بول رہے تھے، اب جناب علی ممکن ہے انگلش اور فرینچ بولنا شروع کر دیں، اگر صرف زبان میں متاثر کرتے تب بھی پریشانی کی بات نہیں تھی. مغربی ثقافت نے ہماری فکروں کو متاثر کر دیا، ہماری روح کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اب ہم اپنی زندگی کے اہداف بنانے لگتے ہیں تو اس طرح بناتے ہیں جیسے مغرب نے چاہا ہے کہ ہم بنائیں. انہوں نے تو ایک کلی فارمولا دے دیا، ان کا فارمولا یہ ہے ہم دنیا کے کامیاب لوگ ہیں تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کامیابی کے علاوہ ہے. تو اب لوگ نقلیں اتارتے پھریں گے، اپنے لباس کو نہیں پہنیں گے، ان کا لباس پہن کے سمجھیں گے زیادہ کامیابی نصیب ہو گئی. ان کی طرح زندگی گزار کر سمجھیں گے زیادہ کامیابی نصیب ہو گئی. میں نہیں کہہ رہا پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے, فکر کے معاملے کو تبدیل کر دیجیے. اگر فکر ان کی فکر کی طرح چلنے لگی اس کا مطلب ہے یہ ناکامی کی علامت ہے. وہ ناکام قوم ہے, ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے. کم سے کم اتنا تو سوچئے کہ اگر وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں, اگر وہ مادی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں تو زبان کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے, کفر کے ذریعے سے بھی نہیں ہوئی ہے. جو ہمارے نہیں معلوم کیوں ہر ایک کے دماغ میں مختلف چیزیں آ گئی. اب میں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا, تھوڑا سا میں عمل کی طرف ضرور جاؤں گا اور حالات حاضرہ کی طرف اس کی چند گفتگو چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا, نبی اکرم کی ذات مقدس, خاندان اہل بیت, ان کی طرف ہمارے قدموں کا بڑھنا, عبادت, اعمال, معاش, معیشت, زندگی, سب کچھ اس خاندان کی سمجھ پڑھا دینا, یہ ہمیں ہدف دیا. اس میں کمال رکھ دیا, اس میں معنوی کمال ہے, اس میں تمہارا فرشتوں سے زیادہ عظیم ہو جانا ہے, یہ سب کچھ اس نے ہمیں دے دیا. اب ہم نے کیا کرنا شروع کیا, ہم اپنی زندگی میں آئے, ہم نے دیکھا وہ دوڑتے ہیں ہم بھی دوڑیں گے, وہ سڑکوں پہ دوڑتے ہیں ہم بھی دوڑیں گے. اب ان سے پوچھے کہ کیوں تم اندھی تقلید کرنے کے ماہر ہو گئے ہو, یہ اندھی تقلید کیوں کر رہے ہو. دیکھیے بہت سارے پہلو ہیں اس مسئلے کے اندر. ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھائی یہ کچھ بے وقوف لوگ ہیں, کچھ بے وقوف حکومتی اہلکار ہیں, ایک نہ سمجھ میں آنے والا کوئی ذمہ دار ہے جو ایک بے وقوفی کا کام شروع کر دیتا ہے باقی سب اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. اگر بات اتنی ہوتی ہمیں کوئی افسوس نہیں تھا. بے وقوفوں کا اجتماع بے وقوفی میں 10,000 بے وقوفیاں کرتے ہیں, 55 سال سے ملک کو تباہ و برباد کر دیا. ایک اور کام بے وقوفی کا, افسوس اس بات پر ہوتا ہے فکر میں کتنے نادان اور کتنے فقیر ہیں یہ لوگ, کتنے جاہل ہیں اپنی فکر کے اندر. اگر ایک قوم دوڑ رہی ہے تو تم کیوں پاگل ہو, تم کیوں دوڑ رہے ہو, بس اس وجہ سے کہ نقل اتارنی ہے. ان کے پاس سوشل انٹیگریشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, معاشرے کو ایک جہت میں لے جانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے پاس, تو وہ دوڑ کر اپنے معاشرے کو ایک ساتھ رکھتے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے بے وقوفی کے عادات اپنی قوم کو دے دیتے ہیں. کہتے ہیں اس میں دوڑو, ایک دن تو گزر جائے گا نا 365 دنوں میں سے, دوسرے دن کسی اور بات پہ حماقت پہ لگائیں گے, تیسرے دن کسی اور حماقت پر, کبھی اولمپک لائیں گے, کبھی کرسمس لائیں گے, کبھی نیو ایئر لائیں گے, کبھی ایسٹر لائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا آلا والا میں اپنے قوم کو جھونکتے رہتے ہیں. تم کیوں احمق بن گئے ہو, اس پہ افسوس نہیں ہوتا؟ یہ ثقافتی لحاظ سے کتنی فقیر ہو گئی ہے قوم, اس کے کوئی اہداف نہیں ہے, اس کے کوئی مقاصد نہیں ہے, اس کے پاس نقل کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے, اس پر افسوس ہوتا. پھر افسوس اس سے زیادہ بھی ہوتا مجھے کہ اگر ہم نے سید الشہداء کے نام پر روڈ پہ آنا شروع کیا تو ہم سے کہا گیا اس میں معاشرے کی افتری ہے, اس میں ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوتا ہے. سید الشہداء کے نام پر آئے تو کہا روڈ میں خلل ہوتا ہے, ٹریفک کا نظام خراب ہوتا ہے. امریکہ کی کسی حرکت پہ اعتراض کیا تو کہا کہ آپ بلا وجہ میں شہر کے نظم و ضبط کو خراب کرتے ہیں. ان تمام باتوں میں شہر کا نظم و ضبط خراب ہوتا ہے اور اس بے وقوفی صرف دوڑنے میں اس میں کہہ رہے ہیں ہاں بھاگو یہ بہت اچھا کام ہے. کیا حماقت ہے یہ, یعنی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا یہ خود بے وقوف کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, یہ پوری قوم کو. اور اس کے بعد اس پر فخر کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہیں کہ بھائی بہت مبارک ہو بہت بڑا کام ہو گیا. ان سے کوئی پوچھے کہ یہ مانوی لحاظ سے فقیر تھے, مادی لحاظ سے فقیر تھے, فکری لحاظ سے اب اپنے کاسہ گدائی کو دکھا رہے ہیں. قوم کو اہداف دینے کی کوشش کیجیے. اس قوم نے ایک دین قبول کیا ہوا ہے, وہ دین اس کی جڑوں کے اندر موجود ہے. جو اس قوم کے دین سے ٹکرائے گا وہ بچ نہیں پائے گا. اس قوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ پاکستان کی قوم بہت عجیب قوم ہے, ہم نے دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگوں کو دیکھا, اس قوم کے اندر ایک خاص بات ہے, یہ کچھ بھی کر لے فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے, گناہ میں مبتلا ہو جائے, پاگل پن دکھا دے, جڑوں میں اس کے اسلام چھپا ہوا ہے, اس کی جڑوں میں اسلام ہے. اور یہ جو حکومتی اہلکار ہیں یہ بے وقوف ناچ گانے کو دیکھ کر سمجھتے ہیں اس قوم کی جڑیں بھی خراب ہیں, نہیں سمجھ رہے کہ یہ وہ قوم ہے جس کی رگوں میں اسلام چھپا ہوا ہے. یہ اس سے ٹکرانے کی کوشش کریں گے بچ نہیں پائیں گے. تو سب سے اہم کام کیا ہے؟ اہداف کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, زندگی کے اہداف کا نہیں. اسلام نے کن اہداف کو میرے اور آپ کے لیے تجویز کیا ہے, ان اہداف پہ چلنے کی کوشش کیجیے. امیر المومنین کس سمت لے جانا چاہتے تھے اپنے قوم کو, اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. ہم نے عرض کیا مانوی ترقی سب سے اہم ہدف ہے, سب سے اہم کمال انسان کا مانویت کے میدان میں کمال حاصل کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر حاصل نہ ہو سکی تو پھر دنیا کی کوئی چیز کامیابی نہیں دلا پائے. دنیا کے ہر شعبے میں آپ کامیابی حاصل کرنے ظاہری طور پر اور خوف خدا کم ہو جائے اتنا سبھی فائدہ نہیں ہوا. آج ہمارے ملک کے اندر اقتصادی ترقی کی گفتگو ہو رہی ہے, یعنی ہم سمجھ رہے ہیں ایک بات کو, وہ یہ کہ ایک آدمی جو خود ذہنی طور پر کھوکھلا ہو وہ قوم کو کچھ دے نہیں پائے گا. یہ ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے. جن کے دماغ مغربی یونیورسٹیز اور مغربی میڈیا کے ذریعے سے صرف پیسے سے بھرے ہوئے ہوں وہ قوم کو معنویت نہیں دے پائیں گے. ہمیں بھی احساس ہے, لہذا ہمیں توقع بھی نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے مثال کے طور پر معیشت کے چلانے والے مینیجرز وہ ہمارے ملک کو مانوی اہداف دے پائیں گے. لیکن افسوس مجھے ان لوگوں پر ہے جو اسلام کو سمجھتے ہیں, اسلام کے لیے اپنی جانیں دیتے ہیں لیکن ان دھوکوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے, اس بے عزتی کو تحمل کر لیتے ہیں. دیکھیے بے عزتی اس سے بڑھ کر کیا ہوگی؟ کوئی قوم ذلت کہیے, ایک قوم کی ذلت کیسے کہیے؟ ذلت اور مسکنت, قرآن کریم فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل پر ذلت اور مسکنت لکھ دی. ذلت اور مسکنت کیا ہے؟ ذلت اور مسکنت یہ ہے کہ کوئی قوم اپنی شرافت بلا بیٹھے. ایک علاقے کے اندر 18 آدمی مرتے ہیں, ملک کے ذمہ دار سے پوچھا جاتا ہے کہ 18 آدمی فلاں ملک کے جہاز کے ذریعے مارے گئے ہیں, اس ملک کے اوپر کوئی اعتراض کرنا ہے؟ کہا جانے بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن بیرونی سرمایہ اس سے زیادہ اہم ہے. یہ ذلت نہیں ہے, یہ پستی نہیں ہے, یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ اس آدمی سے توقع نہیں ہے بخدا, اس آدمی سے اس کے علاوہ کوئی توقع نہیں ہے. جس نے اپنی ساری زندگی مادی اداروں کے اندر گزاری ہو اس سے میں کیا توقع کروں کہ وہ مانویت کی بات کرے گا؟ توقع تو اس قوم سے ہے, اس قوم کو کیا ہو گیا؟ یہ نبی کا نام لینے والے لوگ ہیں, انہوں نے اپنی زندگی میں نبی کا نام پہ زندگی گزاری ہے. ان کی مسجدوں میں اذان نہ ہو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ کیوں مسجدوں میں اذان نہیں ہو رہی, صحیح نہیں جاتے تھے اسی مسجد کے اندر. لیکن اگر کوئی اس مسجد کو بری نظر سے دیکھتا ہے ان کے دل کے اوپر چوٹ لگتی ہے. روح میں یہ نا مسلمان ہے, کسی بھی علاقے میں چلے جائیے آپ, شاید کوئی مسجد میں نہ جاتا ہوں سکے کہ وہیں مسجد گرانے آئے, پھر دیکھیے جواب کیا ہوگا لوگوں کا. کیوں ہے اس طرح؟ دلوں میں اسلام آنا, ان دلوں میں موجود نورانی جذبوں کو عمل میں لے کر آئیے عزیزان محترم, تب کہیں جا کر میں اور آپ اس پاکیزہ خون اور اس پاکیزہ منصب سے وفاداری کر پائیں گے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بس حضرت ابراہیم سے لے کر اس ظہور مجدد تک, جب تک یہ منظر منصب امامت ہے, جب تک آئمہ دار علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں منصب امامت کے عنوان سے یا نبوت کے عنوان سے مختلف لوگ آ رہے ہیں, ان تمام کا ایک ہدف ہے انسانیت کو کمال کی طرف لے کر جانا. طریقہ کار کیا رکھا؟ طریقہ کار بڑا عجیب و غریب طریقہ کار. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. جنگ احد میں آپ سب کو معلوم ہے ختمی مرتبت کے اوپر حملہ ہوا, ختمی مرتبت کے دندان مبارک شہید ہو گئے, چہرے پر زخم آئے, چہرے سے خون جاری ہو گیا. جب نبی اکرم کی وہ حالت ہوئی تو نبی اکرم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, کہا خدا وہ قوم کیسے کامیابی حاصل کرے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر رہی ہے. نبی ایک عجیب حالت میں تھے, اللہ کا نبی ہے, افضل الانبیاء, اشرف المرسلین, دشمن پتھر مار رہا ہے, نبی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے. ایک عجیب نقطہ یہاں پر ہے کہ امیر المومنین جنگ بدر میں 70 آدمیوں کو شہید کرتے ہیں جسم سے کوئی بڑا زخم نہیں آیا, جنگ احد میں 30 آدمی مارے ہیں اور 70 جگہ زخم آیا. جس جنگ میں 70 آدمی مارے تھے
اس میں کوئی زخم نہیں آیا تھا، جس جنگ میں صرف 30 آدمی مارے اس میں 70 زخم آئے، کس موقع پر یہ سارے زخم آئے؟ امیر المومنین آگے تشریف فرما تھے، پیچھے خبر ملتی ہے نبی اکیلے رہ گئے ہیں، آنن فانن بغیر دشمن کی پرواہ کی اپنے آپ کو نبی اکرم تک پہنچایا ہے، اس دوران میں دفاع نہ کر سکے، جسم کے اوپر 70 زخم آئے، ان 70 زخموں کے ساتھ نبی اکرم کا تنہا تنہا دفاع فرمایا، نبی اس تنہائی کے عالم میں جب اپنے آپ کو زخمی پا رہے ہیں، دشمن چاروں طرف سے ہے، ساتھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اس عالم میں فرماتے ہیں یہ قوم کیسے کامیابی حاصل کرے گی جو اپنے نبی کو زخمی کر رہی ہے، ابھی بھی اپنی قوم کی کامیابی کی فکر کر رہے ہیں، ابھی بھی اپنی قوم کی فلاح کی فکر کر رہے ہیں، یہ نبوت اور امامت کا ذریعہ ہے، قوم کے ساتھ ہمدردی، قوم کے لیے ایثار، قوم کے لیے فداکاری، قربانی، جتنا صبر ہو سکتا تھا صبر کر دیا، اس طریقے سے قوم کو اپنے لیے ہموار کیا، لوگوں کو ترقی کی طرف لے کر جانا، مادی ترقی کی طرف لے جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مجھے تعجب اس بات پر ہے کتنے نالائق ہیں لوگ جو مادی ترقی بھی نہیں دے سکے، مادی ترقی دینا کیا مشکل کام ہے، لوگوں کے اندر تو پہلے ہی مادی کے لیے جذبات بھرے پڑے ہیں، اگر مادی ترقی دینا ہو تو لوگوں کے جذبات کو بھرنا ہو خود ہی مادی ترقی کی طرف چلے جاتے ہیں، اصلی معاملہ یہ ہوتا ہے کس طریقے سے ان کو انسانیت کے اہداف کی طرف لے کر جانا، اور انبیاء کا کام یہاں پر مشکل نظر آتا ہے، کہ اگر معاملہ صرف یہ ہو کہ پاکستان کو سوئٹزرلینڈ اور آپ نے سویڈن بنانا ہے وہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، وہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس پوری قوم کو اچھا انسان بنا دیں یہ وہ مشکل کام ہے، اس کے لیے ہے ساری جدوجہد، اور ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کا طریقہ کار معنویت سے، انہوں نے اپنے اصحاب تیار کیے، یہ اصحاب کس بنیاد پہ سلیکٹ ہوتے تھے، کچھ اصحاب تھے جو آئمہ سے بہت نزدیک ہوا کرتے تھے، کچھ اصحاب تھوڑا فاصلے پر ہوا کرتے تھے، قرب اور بود کا معیار کیا تھا، امیر المومنین کے نزدیک ترین اصحاب کون سے لوگ تھے، اسی سے آپ کو نظر آ جائے گا اہداف امامت کیا تھے، دیکھنے کی کوشش کیجئے امیر المومنین کے اصحاب میں کتنے دولت مند ہیں تو پتا چلے کہ دولت معیار ہے یا نہیں ہے، امیر المومنین کے اصحاب میں کتنے رؤسا اور قبیلوں کے سردار ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ شاید شہرت اور ریاست یہ معیار بن جائے، پوچھیے امیر المومنین کے لشکر میں جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں ان کی صفتیں کیا ہیں، کن اوصاف کے مالک ہیں، تو مجھے اور آپ کو پتا چلے گا کہ اب آنے والے امام کے خیمے کے نزدیک جگہ چاہیے ہے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا، کیا میرے اور آپ کے دل میں یہ خواہش نہیں ابھرتی کہ ایک وقت ہوگا امام تشریف لائیں گے، ایک لشکر جرار ہوگا، اس میں کہیں کوئی مقدس خیمہ نصب ہوگا، اس میں امام تشریف فرما ہوں گے، اور کوئی مجھ سے اور آپ سے کہیں کہہ دے کہ اس خیمے کے نزدیک تمہیں بھی جگہ دی جائے گی، کیا باسعادت نہیں لگتا، اپنے آپ سے پوچھ لیجئے گزشتہ انبیاء اور گزشتہ آئمہ کے نزدیک جگہ پانے والے کن اوصاف کے مالک تھے، مجھے اور آپ کو سمجھ بننا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا مقصد بننا چاہیے، معنویت کے ذریعے سے، اللہ کی بندگی اور عبودیت کے ذریعے سے، پر خلوص جد و جہد کے ذریعے سے، جس نے جتنا خلوص دکھایا، جس نے جتنی مخلصانہ کوشش کی اتنا وہ خاندان اہل بیت سے نزدیک آیا، ایثار دکھایا تو نزدیک آتے چلے گئے، حضرت سلمان فارسی یوں ہی تو سلمان و منہ نہیں بن گئے، حضرت ابو ذر یوں ہی تو کائنات کے سب سے سچے نہیں بنے، ان لوگوں نے محنتیں کی ہیں، انہوں نے قربانیاں کی، ایثار کیا، اپنی ذات سے گزر گئے امامت کی راہ میں، تب اس مقام پر پہنچے، تو جان محترم مجھے اور آپ کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا، یہ جس عظیم الشان واقعے اور تحریک کی خاطر میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یہ کیا ہے، اس واقعی کربلا کے اندر اگر کوئی چاہے خلاصہ حاصل کرے تو کیا جملہ استعمال کر پائے گا، یعنی اگر انسان چاہے کہ اس واقعے کی مصیبتوں کو خلاصے میں کہے تو باخدا خلاصہ بھی نہیں کر پائے گا، ہر مصیبت عظیم مصیبت تھی، ہر مشکل عجیب مشکل، لہذا معاملہ صرف اتنا نہیں تھا کہ کچھ لوگوں نے جان دے لی تھی، جان دینا تو بہت لوگوں نے انجام دیا تھا، معاملہ صرف اتنا بھی نہیں تھا کہ کچھ لوگوں نے پیاسا رہ رہا تھا، پیاسے بھی دنیا کے اندر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہاں پر کچھ اور تھا، معاملہ یہاں جذبات کو قربان کر دینے کا تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی قربانی دے یہ کام آسان ہے، لیکن اپنے باپ اپنے بیٹے کی قربانی اس طرح دے دے جیسے سید الشہداء نے علی اکبر کی قربانی دی، یہ مشکل کام، یہ ناممکن ہو گیا انسانیت کے لیے۔ دراصل سید الشہداء ان تمام قربانیوں کو لے کر آئے تھے، اس تمام ایثار کو لے کر آئے تھے جو ان سے پہلے کے کبھی انبیاء کرام نے اور آئمہ نے جواب دیا تھا، ان تمام قربانیوں کا نچوڑ سید الشہداء لے کر آئے، ایک مزید اضافے کے ساتھ، ایک مزید فضیلت کے ساتھ جو کوئی حاصل نہ کر سکا، صرف سید الشہداء کو نصیب ہوا۔ بس واقعہ قربانی کے اوپر مشتمل ہے، اور وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ ہمارا اپنے رہبروں سے رابطہ کیا ہے، تو میں اس سے کہوں گا ہمارے مصائب میں آ کر بیٹھے، آ کر مصائب میں شرکت کر لیں اور مجھے بتائے کون سی قوم اپنے رہبر کے لیے اس طرح آنسو بہاتی ہے جس طرح سے یہ قوم 1400 سال کے بعد آنسو بہاتی ہے، کس کا دل اتنا پرغم ہو جاتا ہے جتنا شیعوں کا اپنے امام کی یاد میں دل پرغم ہوتا ہے، کس کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے ہیں جتنا یہ شیعہ آنسو بہاتے ہیں اپنے امام کی یاد میں۔ یاد مجلسوں کے اندر پہنچ کر بس یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے آج پہلی محرم ہے، کیوں اتنے جذبات ہیں شیعوں کے دل میں اپنے امام کے لیے، پورا خاندان لٹایا ہے، جذبات قربان کیے ہیں سید الشہداء نے، جانوں کی قربانی آسان ہوتی ہے، جذبات کی قربانی اصلی قربانی ہوا کرتی ہے۔ وہ شب آ گئی کہ جب سید الشہداء نے وعدہ کر لیا اپنے پروردگار سے، دارالامانت سے واپس تشریف لائے، بی بی زینب نے پوچھا بھیا کیا ہوا، فرمایا بہن اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اب مدینہ چھوڑنا ہوگا، میں نہیں جانتا سید الشہداء نے کتنا دل پہ صبر کر کے یہ جملہ فرمایا ہوگا، اب نانا کا مرکز چھوڑنا ہوگا۔ اب اپنے بھائی کے لاشے سے جانا ہوگا، اپنی ماں کی قبر کو الوداع کرنا ہوگا، یہ سب سید الشہداء نے ایک جملے میں کہہ دیا، بہن اب مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد زیارت کے لیے تشریف لے گئے، سید الشہداء نے اس رات کئی دفعہ زیارتیں کی ہیں یوں لگتا ہے، ایک دفعہ مرقد رسول پر تشریف لے گئے، روایتوں کے اندر کثرت کے ساتھ موجود ہے، رسول خدا کی قبر کے اوپر یوں لپٹ کے گر گئے جیسے کوئی بچہ آغوش میں چلا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کیسا منظر رہا ہوگا وہ منظر، بس سید الشہداء وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، نانا کو خواب میں دیکھا، دو جملہ ارشاد فرمائے، ایک جملہ یہ کہا، نانا آپ کی امت نے میرے اوپر بہت ظلم کیا ہے، میں کہوں گا مولا ابھی تو ظلم کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی تو نہیں معلوم کیا کیا ظلم ہونے ہیں۔ فرمایا میں جد امجد آپ کے حضور شکایت کرتا ہوں اس قوم سے، مجھے مدینہ سے نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ سید الشہداء اپنے سن میں اس وقت محسن ہے، لیکن اگلا جملہ جو کہا ہے یوں لگتا ہے بچپن کی یاد میں کہا ہے، کہا نانا کیا ممکن ہے میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں، مولا کا سے بہت زیادہ ہے اس وقت، لیکن یہ جملہ بالکل ایک بچے کا جملہ ہے، ایک نواز کو اپنے نانا کی یاد آئی ہے، ایسا فرما رہے ہیں جیسے رسول اللہ کی آغوش میں جانے کی باتیں ہو رہی ہوں۔ بہت عجیب جملہ تھا یہ، نانا نے پتہ نہیں کتنا صبر کیا ہوگا، بس ایک جملہ ارشاد فرمایا، حسین اگر تم کربلا نہیں گئے تو اس مقام کو کیسے حاصل کرو گے، اس امت کی رہنمائی کا فریضہ کون انجام دے گا۔ بس سید الشہداء نے نانا سے الوداع کر دیا، اس کے بعد اپنے بھائی کی لاشے کی طرف گئے، اب مجھے نہیں معلوم شہید شہداء جب اس قبر مقدس کی طرف بڑھ رہے ہوں گے تو کس انداز میں بڑھے ہوں گے. یہ تمام چیزیں انسان کو ماضی کی یاد دلانے کے لیے ہوتی ہیں. اگر میں اپنے کسی عزیز کی قبر کی طرف بڑھوں گا تو مجھے بے ممکن ہے اس کی موت کا لہجہ یاد آیا ہوگا. اب میں بس اپنے دل میں سوچتا ہوں سید و شہداء کو اپنے بھائی کا اگر لاشا یاد آ گیا تو وہ 70 تیر بھی یاد آ گئے ہوں گے, وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا ہوا جگر بھی یاد آیا ہوگا. بس الوداع کیا ہوئی ہوگی.
یہ سب آسان تھا,
یہ سب آسان تھا سید الشہداء کے لیے. جیسا کہ معمولاً پڑھا جاتا ہے کہ سید الشہداء جب اپنے نانا کی قبر کی طرف پڑھ رہے تھے تو مضبوط مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے پڑھ رہے تھے. قبر پہ پہنچ کر بچپن یاد آیا لیکن پڑھانے کا انداز مضبوطی کے ساتھ تھا. جب اپنے بھائی کی قبر کی طرف پڑھے تب بھی مضبوطی کے ساتھ پڑھے, لیکن جب اپنے ماں کی قبر کے سامنے آئے تو بس لپک کر اپنی قبر کی طرف گئے, ماں کی طرف ایسے بڑھے جیسے ممتا کی یاد آئی ہو. اے مادر گرامی حسین الوداع کے لیے آیا ہے. میں کہوں گا سید الشہداء یہ پہلا الوداع نہیں ہے, آپ کی اس سے پہلے بھی ایک الوداع تھا, وہ بڑا عجیب الوداع تھا. لاش پر پہنچے تھے اس کا قبر ہوئی یاد لاش پر. امیر المومنین نے فرمایا تم بچوں اپنی ماں سے الوداع کر لو. اب سید الشہداء نے یہ گزارش یاد فرمایا میں اپنی ماں کو میں جانتا ہوں, میری ماں مجھے پکارے تب الوداع کروں گا. بچے کو ہٹا لیجئے کائنات میں زلزلہ آ جائے گا.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار زندگی ان کی پیروی میں اور موت ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار عزاداران سید و شہداء کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کی نصرت کرنے والوں میں سے قرار فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے جو بیمار ہیں بے روزگار ہیں قرض کے بار میں مصیبتوں میں, پاک پروردگار ان تمام کی مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشنودی کا سبب قرار فرما. اے پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.